برائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات، سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا، تاریخ شہادت میں کل اور دو شہیدوں کا اضافہ ہو گیا، کل کے سانحے میں شہید ہونے والے شہیدوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب ذوالجلال کے شکر سے اپنے ذکر کی ابتدا کرتی ہوں۔ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر ہمیں اپنی زندگی کے ان ایام میں ایک مرتبہ پھر ہمیں فرش عزا پر بیٹھ کر عزائے حسینی ادا کرنے کی، اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میری اور آپ کی گفتگو اس عشرہ اول میں عنوان محبت اہل بیت اور بہشت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور میں نے خواہش کی، کوشش کی بتوفیق خدا کہ جب رب ذوالجلال کی معرفت کا تذکرہ ہو، جب خدا کو پہچاننے کی بات ہو، تو اس عشرہ اول میں ہم خدا نے جس طرح خود کو اپنے کلام پاک میں پہچنوایا ہے، قرآن پاک میں ان آیات قرآنی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ کل میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا تھا مجلس کی ابتدا میں۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں، سورہ الحمد کی پہلی آیت، اور اس سورہ میں پروردگار عالم اپنی پہچان کروا رہا ہے، اپنی معرفت کروا رہا ہے۔ رب ذوالجلال سورہ الحمد ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور خدا فقط ایک عالم، یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے نا، فقط یہ دنیا نہیں، پہلے جملے میں اللہ نے پہچان کروا دی، میں فقط ایک عالم کا خدا نہیں ہوں، رب العالمین، میں عالمین کا پالنے والا ہوں۔ اور جب کسی نے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جب ایک پوچھنے والے نے چوتھے امام سے پوچھا کہ خدا نے پہلی ہی آیت میں اپنے تعارف کروا ہے، تو کہا میں عالمین کا پالنے والا ہوں۔ خدا نے کتنے عالم خلق کیے ہیں، دیکھیے فقط اس ایک دنیا کو مکمل جاننے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. زمین کی تہوں تک کیا ہے ابھی تک سائنس ریسرچ کر رہی ہے, آسمان کی تہوں میں کیا ابھی تک سائنس ریسرچ کر رہی ہے. اس جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس پہ کتنے ستارے ہیں, کتنے سٹارز ہیں, کتنے پلانٹ ہیں, اس پوری گیلیکسی کو ابھی تک سائنسدان کے ہم میں سے کوئی سمجھ نہیں پایا. یہ ایک دنیا کا نظام, ایک عالم کا نظام. اور جب چوتھے امام سے سوال کیا خدا نے کتنے عالم خلق کیے ہیں, تو چوتھے امام نے جواب دیا اللہ نے 12,000 عالم خلق کیے ہیں, ایک عالم کے لوگ دوسرے عالم کے لوگوں کو نہیں جانتے. خدا عالمین کا پالنے والا ہے جو میری اور آپ کی بھی پرورش کر رہا ہے اور اس عالمین کی پرورش کر رہا ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو, پالنے والے کو. اور خدا نے یہ اعزاز دیا, واقعی اعزاز ہے ہم عورتوں کے لیے اگر ہم اپنی قدر و قیمت جانیں. جب اس پالنے والے نے اپنی محبت کا تعارف کروایا تو روایت میں یہ جملہ نہیں کہا کہ اگر میری محبت کو جاننا چاہو تو باپ کی محبت کو دیکھو, نہیں کہا تمہارا خدا تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے خدا نے ایک عورت, ایک ماں کی محبت کا سہارا لیا کہ ماں کا دل اتنا خوبصورت ہے, ایسی محبت ہے کہ جب خدا نے اپنی محبت کو سمجھانا چاہا تو ماں کی محبت کی تشبیہ دی کہ تمہارا خدا تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. پالنے والا ہے نا, اب ماں بھی پالتی ہے تو پالنے والے کی فطرت کیا ہوتی ہے. اب ایک ماں کے کئی بچے ہیں, کچھ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں, نیک فرما بردار ہوتے ہیں. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر کسی کا ایک بچہ نافرما بردار ہے, اطاعت گزار نہیں ہے, تو ماں ایسا نہیں کہ سب کے لیے کھانا پکائے گی اس کو کھانا نہیں دے گی. نہیں, جو نافرما بردار ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے, اس کے لیے زیادہ دعا کرتی ہے خدا اسے راہ راست پہ لے آئے, اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کس وقت گھر میں آیا, کیا کھایا نہیں کھایا. پالنے والی ہے نا, اس کو سب کی فکر, اس کے تمام اولاد برابر ہے, زیادہ فکر کرتی ہے اس کی جو نافرمان ہو. خدا بھی پالنے والا ہے, خدا بھی اپنی تمام مخلوقات سے محبت کرتا ہے, وہ گنہگار ہو جو نیک ہو تو اسے اپنی ہر مخلوق کی فکر ہے. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی, بار الہ مجھے ملکوت سماوات والارض دکھا دے, زمین و آسمان کی حکومتوں کو دکھا دے. پروردگار عالم نے ابراہیم کی بینائی میں وہ بصارت دے دی, بصیرت دے دی چند لمحوں کے لیے کہ تم اپنی نظروں سے پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہو. اب جو ابراہیم نے دیکھنا شروع کیا پوری دنیا کو, وہ پرواز قوت عطا کر دی اللہ نے ابراہیم کو, اب وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, نظر میں طاقت عطا کر دی خدا نے. ایک مرتبہ دیکھا ایک مقام پہ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں, نبی ہے خدا ہے, دل جلنے لگا کہ اللہ کی دی ہوئی زمین پر ہیں, اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کر رہے ہیں, اللہ نے اولاد دی, اللہ نے سب کچھ دیا اور اسی اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کر رہے ہیں. نبی خدا سے دیکھا نہ گیا, بد دعا کی, خدا ان کو ہلاک کر دے. پھر ایک مقام پہ دیکھا دنیا میں کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں, پھر نبی خدا سے برداشت نہ ہو سکا کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ابراہیم کے منہ سے نکلا اللہ ان پر عذاب نازل کر دے. جب دوسری مرتبہ یہ بد دعا دی نا, تو رب الجلال کی ندا آئی, ابراہیم تم نبی اللہ ہو, میرے نبی ہو, تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی, تمہیں ہلاکت کی دعا کی ان کو ہلاک کر دی جائے گا, مگر ابراہیم دنیا کا نظارہ تو کرو مگر میری مخلوق کے لیے بد دعا نہیں کرو. کبالہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ نافرمان ہے, تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تجھے نہیں پہچانتے, تیری نافرمانی کرتے ہیں. سنیے رب الجلال کا جواب, رب الجلال یہ کہتا ہے کہ یعنی پہچانیے خدا کیسا پالنے والا ہے. کہا ابراہیم دیکھو تین صورتیں ہوتی ہیں, یا تو میرا گناہگار بندہ صدقے دل سے توبہ کر کے مجھ سے مغفرت مانگتا ہے, میں معاف کر دیتا ہوں. اگر سچے دل سے توبہ کی, ندامت ہے گناہ پر, وہ معافی مانگتا ہے, میں معاف کر دیتا ہوں. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نسل میں سے اگر کوئی نیک پیدا ہو گیا اور وہ میری ذکر کرنے والا, میری تسبیح کرنے والا ہوا, تو اس کے ذکر کے سبب اس کے مرنے والے کے مرحوم کے گناہ بخش دیتا ہوں. یا ابراہیم تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی, نہیں بخشا گیا, مر گیا, تو ابراہیم میرا گناہگار ہے نا, میں جانوں وہ جانے. نبی اللہ ہو, یہ ہے پالنے والے کی محبت کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو چاہتا ہے, اور احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایسے محمد و آل محمد عطا کر دیے کہ وہ خدائے کریم کے بھیجے ہوئے ہیں, تو وہ بھی کریم ابن کریم ہے. اللہ نے ایسے مولا واقع, ایسے محمد و آل محمد ہمیں عطا کر دیے. میری گفتگو آپ سے اسی عنوان پہ ہو رہی ہے, محبت اہل بیت اور بہشت. کیا ہے محبت اہل بیت؟ یعنی اللہ نے ایسے محمد والے محمد دیے کہ وہ بھی خدا کی طرح مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام مدینے میں ہیں, اور مدینے میں رہنے والا ایک شخص ہے جو ایک گناہ میں مبتلا ہے, وہ گناہ کیا؟ شراب پیتا تھا کثرت سے. جب مولا کے سامنے آتا تھا, مولا کی زبان سے احکام الہی سنتا تھا, دل پسیج جاتا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا. مگر پھر جب دنیا میں مشغول ہوتا تھا پھر اس سے ہی گناہ ہو جاتا تھا, پھر شراب پی لیتا تھا. ایک مرتبہ یہ ایک مدینے کی گلی میں اپنے گھر سے نکلا, اور جب گھر سے نکلا ہے تو شراب پی کر نکلا ہے. اب جیسے ہی گھر سے باہر نکلا گلی میں آیا, اور ایک مرتبہ حیران رہ گیا کہ جس گلی میں چل رہا ہے اسی گلی میں چھٹے امام داخل ہوئے. اب یہ پریشان کہ فرزند رسول سامنے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آمنا سامنا ہو اور میں سلام نہ کروں, اور جب سلام کروں گا تو کیونکہ ابھی شراب نوشی کر کے آیا ہوں تو منہ سے شراب کی بو آئے گی, مولا کو پتہ چل جائے گا. دیکھیے اگر معرفت امام نہ ہونا تو پھر یہ خیال آتا ہے, مولا کو دیکھ کے کیا پتہ چلے گا, مولا تو چہرہ دیکھ کے نسلوں کا حال بتا دیں. اب یہ پریشان ہے, اب جب آمنا سامنا ہوگا میرے منہ سے بو آئے گی, پہچان امام کو جانتا تھا, معرفت نہیں تھی امام کی. تو کہا اب اگر مولا کے سامنے گیا تو کیسے جاؤں گا. جس گلی میں وہ سفر کر رہا تھا, چل رہا تھا, اور مولا اس میں چھٹے امام داخل ہوئے, اسی گلی سے ایک اور گلی نکل رہی تھی بیچ میں سے, وہ اس میں مڑ گیا کہ مولا اس راہ سے گزر جائیں گے, مولا کو پتہ ہی چلے گا میں اس گلی میں مڑ گیا. اچھا جس گلی میں وہ مڑا تھا وہ آگے سے بند تھی, جیسے ہی اس گلی میں مڑا, اب جب مطمئن ہے کہ مولا ادھر سے گزر گیا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا اسی گلی میں اور آگے سے گلی بند. اب یہ پریشان کیا ہو, یہ اس گلی میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنے لباس کو درست کرنے لگا, سوچا کہ مولا کو میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا, میرا منہ اس طرف ہے تو آمنا سامنا نہیں ہوگا, مولا گزر جائیں گے. ابھی یہ سوچ رہا ہے, ذہن لگا ہوا ہے, پیچھے سے چھٹے امام آئے, کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا, دیکھو کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی ہم اہل بیت سے منہ نہ موڑنا, اگر ہم اہل بیت سے منہ موڑ لیا تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. کیوں کہا میرے مولا نے یہ جملہ, کہہ کے مولا گزر گئے. کیوں کہا میرے مولا نے یہ جملہ؟ اس لیے کہ اگر محبت آل محمد تمہارے دل میں ہے اور تم کسی گناہ میں مبتلا ہو تو کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ضرور آئے گا جب تمہارے ذہن میں خیال آئے گا جو عمل ہم کر رہے ہیں اس سے امام راضی ہیں یا امام پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں. جس لمحے یہ خیال آ گیا, سچے دل سے توبہ کرو گے, تمہاری محبت مودت میں تبدیل ہو جائے گی, عمل کی منزل پہ آ جاؤ گے. اس لیے کہا کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی اہل بیت سے منہ نہ موڑنا, ان کی محبت تمہیں توفیق توبہ عطا کر دے گی, تمہیں ندامت کے مرحلے پہ لے آئے گی اور تم محبت سے مودت کے مرحلے پہ آ جاؤ گی. اسی لیے پروردگار عالم نے جس آیت سے متعلق میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اس مجلس میں, وہی آیت سورہ شورا کی, اسی لیے پروردگار عالم نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو, اے میرے حبیب کہہ دو ان سے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. میرے حبیب اس امت سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تمہارے اہل بیت سے مودت رکھی جائے. یہ اہل بیت ہیں اس منزل پر, خدا کی طرح خدا کریم ہے تو یہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ بھی کریم ابن کریم ہے, اور اس لیے جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, میرے اہل بیت سے محبت مجھ سے محبت ہے. اگر کوئی میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور اگر کوئی میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. رسول صادق و امین ہیں, اتنے سچے ہیں ہمارے رسول کہ کافروں نے کہہ دیا محمد سچے ہیں, صادق ہیں. اگر رسول کی اس حدیث کی سچائی کو دیکھنا ہے تو شام کے دربار میں دیکھیے, رسول نے کیا کہا, جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. شام کے دربار میں یزید ملعون نے اپنے تخت پر بیٹھ کر شراب نوشی کرتے ہوئے یہی تو جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ محمد پہ کوئی وحی نہیں آئی تھی, ڈھونگ رچایا تھا بنی ہاشم نے. یہ بغض محمد ہے جو بغض اہل بیت کی منزل پر آ گیا. رسول کی حدیث کی سچائی دیکھی آپ نے, رسول کہتے ہیں جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, اور یزید کا جملہ بتا رہا ہے جو محمد سے بغض رکھتا ہے وہ اہل بیت سے بھی بغض رکھتا ہے, جو محمد سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے گا. اور کل کی مجلس سے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں اور آپ حسین ابن علی کے صدقے میں جب فرش عزا پہ جمع ہوں اور اس سورہ شورا کی 23 آیت پہ غور کریں کہ آخر ایسا کیا ہے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت میں کہ اللہ نے کسی نبی سے یہ نہیں کہا, ہر نبی نے تکلیفیں اٹھائیں کار رسالت میں, مگر کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تمہارے اہل بیت سے مودت کی جائے. فقط ہمارے نبی سے کہا. تو ایسا کیا ہے اہل بیت رسول میں, اہل محمد میں کیا ہے؟ کل ہم نے اور آپ نے جانا کہ اہل بیت کو یہ فضیلت اللہ نے عطا کی کہ ان کی محبت بہشت پہنچاتی ہے. آج ایک اور فضیلت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں, اور یہ فضیلت بھی خدا نے کائنات میں فقط محمد و آل محمد کو عطا کی. فقط کیا؟ محمد و آل محمد وجہ تخلیق کائنات ہیں. خدا نے ان کی محبت میں یہ کائنات بنائی ہے. ابھی آپ سن چکے ہیں 12,000 عالمین خلق کیے خدا نے, خدا نے ان کی محبت میں کائنات خلق کی ہے. حدیث قصہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا کہ رب ذوالجلال نے جب اہل عرش کو جمع کر لیا تو کیا کہا؟ انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت حولائی لخمسة الذین ہم تحت القصا, کہ نہ پیدا کرتا میں زمین و آسمان کو, نہ چاند و سورج کو, نہ دریا کو, نہ دریا پہ روا کشتی کو. اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیر قصا موجود ہیں. اور جب جبرائیل نے سوال کر لیا تھا عرش پہ, یا رب ومن تحت القصا, بارلہ اس قصا کے نیچے, اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے اس ہستی سے تعارف کروایا, وہ ہستی جسے حسین ابن علی فرش عزا پہ, وہ حسین کا پرسہ لینے وہ جنت چھوڑ کے فرش عزا پہ آ جاتی ہے. اس بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے مرکز پنجتن ہے فاطمہ. فاطمہ زہرا کے ذریعے اہل عرش والوں کے سامنے پنجتن کا تعارف ہوا, اور خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و باغلوہا و بنوہا. صلوات پڑی بابا. محمد و آل محمد وجہ تخلیق کائنات ہے. خدا نے اس کائنات میں کسی نبی سے نہیں کہا, کسی ہستی سے نہیں کہا کہ میں نے تمہاری محبت میں کائنات بنائی. یہ فقط محمد و آل محمد کی فضیلت ہے کہ خدا نے کہا ہم نے تمہاری محبت میں کائنات بنائی. اور کائنات بنائی اور سجائی کیسے؟ محمد و آل محمد کے نور سے. تو جناب رسالت میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا, علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا, فاطمہ زہرا کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا, حسن مجتبیٰ کے نور سے چاند و سورج کو خلق کیا, اور حسین کے نور سے بہشت اور حوروں کی تخلیق کی. یعنی اس کا یہ کائنات بنی آل محمد کی محبت میں, اور یہ کائنات سنوری سجایا گیا محمد و آل محمد کے نور سے. نہ صرف یہ کہ اس کائنات کو بنایا سجایا ان کے نور سے, بلکہ اس کائنات پہ اختیار دیا ہے محمد و آل محمد کو. یہ افتخار, یہ فضیلت خدا نے فقط ہمارے نبی کے اہل بیت کو دی ہے. کائنات پہ اختیار دیا ہے. کیسے اختیار دیا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں, اور اس روایت میں میں آپ کو اپنے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, واقعہ کربلا کے بعد جب اہل حرم رہا ہو کے مدینہ پہنچ گئے, واقعہ کربلا کے بعد جب چوتھے امام, ایک سال کا عرصہ گزرا, اور امام جب حج کے لیے تشریف لے گئے, تو حج کے موقع پر چوتھے امام کی ملاقات مکے میں حاکم مدینہ مروان سے ہوئی. پہچانیے گا اس روایت کو, اس روایت کو, اس میں مولا کا وہ جملہ ہے, میں ہمیشہ سوچتی ہوں مولا یہ جملہ تو ایسا ہے کہ اسے کانوں سے نہیں دل سے سنا جائے. جب مولا پہنچے نا حج کے لیے, حاکم مدینہ بھی مروان بھی پہنچا ہے, اور جب مولا کا آمنا سامنا ہوا تو وہ مروان چوتھے امام کو مخاطب کر کے کہتا ہے, علی ابن الحسین آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے, ہمارے دربار میں کیوں نہیں آتے؟ میں یزید نہیں ہوں, امام سے کہہ رہا ہے. اب جو جملہ مولا نے کہا, عزاداروں اماموں, امام کے چاہنے والوں دل سے سننا, جس فرش پہ ہم بیٹھے ہیں نا, کیوں بیٹھے ہیں؟ حسینی ہیں. ایک جملے میں چوتھے امام نے حسینیت بتا دی. جب وہ مروان کہتا ہے نا کہ آپ میرے دربار میں کیوں نہیں آتے, میں یزید نہیں ہوں, چوتھے امام نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا یاد رکھو جس وقت تم یزید ہو تو میں بھی حسین ہوں. جب تم یزید بنے, एक जुमले में हुसैनियत समझा दी, कहा जिस समय तुम यजीद बने उस वक्त मैं भी हुसैन हूं। जब ये कहा चौथे इमाम ने, तो मरवान कहता है नहीं मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको जरूर जवाहिर सोने के सिक्के अता करूंगा। जालिम दुनिया नहीं मारिफत रखती इमाम की। जब ये कहा ना आपको, मैं आपको जरूर जवाहिर सोने के सिक्के अता करूंगा, चौथे इमाम मक्के की जमीन पर खड़े हुए थे, मौलाना ने एक मुट्ठी खाक उठाई, खाक उठा के अपने दामन में डाली, अर्श की तरफ रुख करके कहा ए रब्बे जुलजलाल इसे अपने औलिया का मर्तबा दिखा दे। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो रेत सोना बन गई। मौलाना ने दामन को झाड़ा और कहा जो तू हमें देना चाहता है वो खुदा ने हमें बहुत पहले अता कर दिया है, और ये कह के मौला गुजर गए। तो आपने देखा कायनात पे कितना इख्तियार दिया था खुदा ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को कि अगर ये दुआ कर दे तो मट्टी सोना बन जाए। मगर कभी हमने सोचा, कभी सोचा एक लम्हे के लिए, हम मलाइका के पहलू में होते हैं, जहां जिक्र हुसैन होता है वहां हम तना नहीं होते, मलाइका होते हैं, आइम्मा होते हैं, शहजादी फातिमा जहरा होती हैं, हम मासूमीन के पहलू में बैठे हैं। एक लम्हे को गौर कीजिए, जब खुदा ने आले मोहम्मद को ऐसा इख्तियार दिया था, कायनात पर इख्तियार था, सिर्फ जमीन पर नहीं जमीन और आसमान पर, तो कभी इस इख्तियार को आले मोहम्मद ने अपने हक में इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हम ये देखते हैं किसी इमाम की जिंदगी 14 बरस कैदखाने में गुजर जाती है, कोई इमाम सारी जिंदगी नजरबंदी में गुजार दे, किसी इमाम को गरीबुल वतन कर दिया जाता है, मगर ये आइम्मा अपना हक इस्तेमाल नहीं करते। मेरे और आप जैसा कोई होता और 14 बरस इमाम कैद में है, तो अगर मेरे और आप जैसा कोई होता तो कहता मौला परवरदिगार तूने हिदायत के लिए भेजा था, तूने 14 साल कैद में डाल दिया, किसको हिदायत करूं। नहीं, वो शुक्र कर रहे हैं। आले मोहम्मद ने ये इख्तियार कभी अपने हक में क्यों इस्तेमाल नहीं किया। अगर आले मोहम्मद इख्तियार इस्तेमाल करते करबला करबला ना होती, हुसैन इब्न अली फरात की तरफ इशारा कर देते फरात का पानी कदमों में आ जाता। इख्तियार रखते हैं कायनात पर, क्यों नहीं किया कभी हमने सोचा। एक लम्हे को गौर कीजिए, जब कायनात पे इख्तियार खुदा ने दे दिया था तो क्यों इस इख्तियार को अपने हक में इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए नहीं किया। मैं और आप जब सोचते हैं तो हमारी सोच की हदें फकत दुनिया तक होती हैं। हम दुनिया में उसको खुश नसीब समझते हैं जिसके पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, औलाद भी है, रिस्क की फरावानी भी है, पैसा भी है, जेवर भी है, बड़े खुश नसीब, अल्लाह ने बहुत नेमतों से नवाजा है, हम उसे बड़ा कामयाब बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि बड़ी अल्लाह ने अपनी हर कीमती नेमत इसे अता कर दी। सुनिए हुसैन इब्ने अली के सदक़े में सुनिए, इस कायनात की सबसे कीमती चीज का नाम है रज़ाए इलाही, अल्लाह राजी हो जाए। ये आले मोहम्मद ने सिखाया, तो जो सबसे कीमती चीज है कायनात की वो है अल्लाह राजी हो जाए, और ये चीज आले मोहम्मद ने हासिल की। अगर खुदा राजी है कि 14 बरस कैद खाने में रहे तो राजी है, शुक्र कर रहे हैं। अगर खुदा राजी है कि भरे घर को ले जाके करबला के मैदान में कुर्बान कर दो, राजी है, अपने हक को इस्तेमाल नहीं करते, अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। हमें सिखाया कि जब हमारी पैरवी करोगे तो हम तुम्हें इतात इलाही सिखा देंगे। इसीलिए खुदा ने कुरान में कहा कि रसूल की रिसालत का अजर यह है कि अहले बैत से मवद्दत करो। ये मवद्दत क्या है? अहले बैत की पैरवी करो, ये तुम्हें सिखाएंगे खुदा कैसी इताअत चाहता है। मगर हम और आप उस मंजिल मवद्दत पे नहीं है। याद रखिए जो दुआएं मौला ने हमें सिखाई हैं, वो सहीफा सज्जादिया की दुआएं हों या दुआएं कुमैल हो, ये दुआएं फकत इसलिए नहीं कि हम रट लें पढ़ लें, ना कुरान इसलिए है कि हम रट लें पढ़ लें, समझ के पढ़ना है। फकत बसारत से देख के नहीं पढ़ना है, बसीरत से पढ़ना है। छठे इमाम का जुमला है, कुरान को बसारत के साथ बसीरत से भी पढ़ो। ये दुआएं मौला ने किस लिए दी? एक जुमला मौला अली की मुनाजात का जो मैंने बारहा इस मिंबर से बयान किया, आप बारहा जाकिरों से सुनते हैं, और जुमले को आज फिर दोहरा रही हूं क्योंकि मौला के कलाम में जितनी बार गौर करेंगे उतनी बार हिकमत के दरवाजे खुल जाते हैं। मौला का मशहूर जुमला मुनाजात का, बारहा मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे फक्र के लिए ये काफी है। काफी क्यों कहा? इट्स एनफ। मेरी फख्र के लिए ये काफी है कि तू मेरा रब है। अली को फख्र नहीं है कि मलाइका के उस्ताद है, अली को फख्र नहीं है इस बात पर कि कायनात के मौला है, अली को फख्र नहीं है इस बात पर कि अबू तुराब है, अली को फख्र नहीं है इस बात पर कि वलीउल्लाह है, वसी रसूलुल्लाह है। नहीं, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू मेरा रब है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा तू है। अब इस जुमले पर गौर कीजिए, मौला अली कह रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा तू है, यानी मौला को अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है, मौला अली अल्लाह से राजी है। क्यों, क्या कह रहे हैं? जैसा मैं चाहता हूं वैसा तू है। مالا شکایت نہیں کر رہے جبکہ مالا کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری. مالا کی خوراک کیا تھی؟ سوکھی روٹی, وہ بھی نمک کے ساتھ. اور اس روٹی کو بھی مولا ایک تھیلی میں ڈال کے اس پہ مہر لگا دیتے تھے. ایک دن رمضان میں افطار کا وقت آیا, مولا کے صحابی بیٹھا ہوا ہے, مولا نے وہ تھیلی اٹھائی. اب وہ سوچ رہا ہے اس میں ایک مہر لگی ہوئی ہے تو ظاہر بہت قیمتی زر و جواہر ہوں گے. مولا نے وہ تھیلی کھولی, سوکھی روٹی نکالی جو بمشکل ٹوٹتی تھی, اور نمک سے جب افطار روٹی کو پھر نمک رکھ کے جب افطار کرنے لگے تو کہا مولا اس سوکھی روٹی کو آپ اس تھیلی میں رکھ کے مہر بند کر دیتے, اتنی حفاظت سے کیوں؟ سنیے مولا کا جملہ, ہم صبح سے شام تک کتنی مرتبہ کھاتے ہیں اور خدا کی کتنی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں. حسین ابن علی کے صدقے میں تو نہ جانے جو نعمت سال بھر نہیں ملی تھی وہ اب مل جاتی ہے, مگر ہم نے کتنا شکر کیا. جب مولا سے پوچھا مولا سوکھی روٹی اور اس کو بھی تھیلی میں مہر بند کر کے کیوں, مولا علی کہتے ہیں اس لیے مہر بند کر کے اس لیے رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میری بیٹیاں میری محبت میں سوکھی روٹی پہ کوئی روغن لگا دیں, نرم ہو جائے. تو کہا مولا اس سے برائی کیا ہے؟ کہا نہیں علی, اس لیے نہیں کھا سکتا, ایسا نہ ہو میں روغن سے لگی روٹی نرم روٹی کھا لوں اور دور یمن میں بیٹھا ہوا کوئی یتیم کہہ دے کہ علی کے پاس تو نرم روٹی تھی اور میرے پاس تو سوکھی تھی. یہ ہے ہمارے کائنات کے مولا آقا کی خوراک. لباس پیون لگا ہوا, قمبر کو بھی لباس دلاتے اپنے غلام کو بھی تو اپنے سے اچھا. زندگی تکلیفوں میں گزری مگر مولا کیا کہہ رہے, بارالہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے, خدا سے راضی ہے علی, اور میں اور آپ علی والے ہیں نا, علی کی ولایت پر ایمان ہے نا, مگر کیا میں اور آپ خدا سے راضی ہیں؟ نہیں ہے. ہم میں سے کسی کی کوئی نہ کوئی حاجت خدا کی بارگاہ میں اٹکی ہوئی ہے, اور جب خدا سے مانگتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ مصیبتیں سہ کے آل محمد خدا سے راضی رہنا سکھا رہے ہیں, اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر بے اولاد ہے اللہ اس کو اتنے بیٹے دے دیے, ہمیں ایک بیٹی بھی نہ دی, ایک ہی اولاد دے دیتے, اس کو اتنا دے دیا مال و زر, ہمارے پاس فاقوں کی نوبت ہے. ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں نا, اس کو اتنا دے دیا ہمیں نہیں دیا, یعنی اس کو اتنا دیا تھا ہمیں بھی دیتا. ذرا آئیے آج ایک عقلی فیصلہ کر لیں, خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ ہم عقل رکھتے ہیں, جانور کے پاس عقل نہیں ہے, درختوں پتھروں کے پاس عقل نہیں ہے. اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہمیں اشرف المخلوقات کہا, سب سے اچھی مخلوق کیوں؟ عقل رکھتے ہیں. آئیے عقل سے فیصلہ کریں. کہیں کسی اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں امتحان ہو اور کوئی استاد کلاس میں بیٹھے ہوئے تمام اسٹوڈینٹس کو 100 میں سے 100 نمبر دے دے, چلے 100 میں سے 100 نہ صحیح, 100 میں سے 90 نمبر دیے, سب کو 90 اکول دے دیے, ہنگامہ ہو جائے گا. ماں باپ پہنچ جائیں گے, میں اور آپ پہنچ جائیں گے اسکول میں, کیا کہیں گے؟ اچھا وہ اتنا نکما بچہ تھا اس کو بھی آپ نے 90 نمبر دے دیے, اور میرا بیٹا اتنی محنت کرتا ہے اس کو بھی آپ نے نمبر دیے, یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. بھائی اس نے برابر تقسیم کیا نا, اس کو بھی اتنا ہی دیا, ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ جو جس قابل ہے اس کو اتنا دیا جاتا, تو خدا بھی تو حکمت سے دیتا ہے, خدا مساوات سے نہیں بانٹتا, خدا حکمت سے دیتا ہے. ہم فقط دنیا دیکھ کر مانگتے ہیں, اور خدا جب عطا کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں دیکھ کر دیتا ہے, وہ ظالم نہیں ہے. تو ہم پل پل پہ شکوا کرتے ہیں, اور اب تو ہماری سوچ کا عالم یہ ہو گیا ہے, ہماری سوچ کا انداز ایک یہ ہو گیا ہے کہ ہم سوچتے کس طرح ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے دین اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرنے والا, واجبات پر عمل نہ کرنے والا, اگر گناہ میں مبتلا ہے, حرام سے کما رہا ہے, دولت کا انبار لگ جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. کتنا حرام سے کما لے, ملک پاکستان میں, پاکستان سے باہر تک اس کی دولت ہو, ہمیں اعتراض ہوتا. ہاں اگر کوئی نیک و دیندار اس کے پاس ہمیں دولت نظر آ جائے کہ ہاں بھائی اس مکان میں رہتے تھے اب وہاں شفٹ ہو گئے, ابھی یہ گاڑی تھی اب گاڑی کا ماڈل بدل لیا. دیکھا دھوکے باز ہوتے ہیں دیندار, نہ ڈھونگ میں جا رکھا ہے. یعنی ہماری سوچ یہ ہے کہ دیندار کو تو 2 روٹیوں کا محتاج ہونا چاہیے, یہی سمجھتے ہیں نا ہم. ذرا دیندار اچھے حال میں نظر آ جائے تو ہمیں شکوا ہوتا ہے, اور کوئی گناہگار اگر اچھے حال میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. یہ انداز, یہ سوچنے کا انداز غلط ہے. دعائے کمیل میں اور آپ پڑھتے ہیں نا شب جمعہ, مولا نے دعائے کمیل کیوں سکھائی تھی؟ فقط پڑھ لینا نہیں ہے, سمجھنا بھی ہے. اسی دعائے کمیل کے آخری پیراگراف میں جب ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں, خدا ہم سب کو زندگی بھر توفیق دے کے ہم دعائے کمیل سے استفادہ کرتے رہیں. آج ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں, دعائے کمیل کے آخری پیراگراف میں جملہ ہے, یا من اسمہ دواؤن و ذکرہ شفا و طاعتہ غنن. معبود تیرے نام, یا من اسمہ دوا, تیرے اسم مبارک دوا ہے مرض کے لیے, اللہ کے نام دوا ہے. وہ ذکر ہو شفا, اور تیرا ذکر شفا ہے. وہ طاعت ہو غنن, اور تیری اطاعت میں مالداری ہے. دعائے کمیل میں مولا کس نے سکھائی؟ دعائے کمیل مولا علی نے, اور مولا علی تربیت کر رہے ہیں ہماری دعا کے ذریعے. کہا اللہ کی اطاعت میں مالداری ہے, تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ مالدار بنا دے گا. جو ہم دینداروں پہ اعتراض کرتے ہیں, اس سے گاڑی کے ماڈل بدل لیا, اسے اچھا یہ ڈیفنس چلے گئے, اب یہ لوگ بڑا مال ہے بڑے گام کے دیندار. نہیں سنیے, اللہ کی اطاعت میں مالدار یہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت کی مودت اختیار کرو گے, اہل بیت کی پیروی کرو گے, تو یہ اہل بیت سکھائیں گے کہ اللہ نے کیا طریقہ بتایا, حلال سے کیسے کماتے ہیں اور حلال راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں. جب تم جائز طریقے سے کماؤ گے اور اس کمائی ہوئی دولت پر تم اللہ کا بھی حق ادا کرو گے, امام کا حق خمس بھی ادا کرو گے, تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, تم ایک خرچ کرو گے میں 10 گنا دوں گا, 10 گنا اس دنیا میں دوں گا, اور جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ کی راہ میں یا آخرت کے بینک میں جمع ہوتا جائے گا. تم میری اطاعت کرو گے تو میں دنیا میں بھی تمہیں مالدار بنا دوں گا, آخرت میں بھی بنا دوں گا. صلوات پڑھی بابا سے بولا. اب دعائے کمیل کا جملہ سمجھ میں آیا کہ دعائے کمیل میں کیا کہا مولا نے, وطاعتہ غنان, معبود تیری اطاعت میں مالداری ہے. ہم اللہ کی اطاعت کریں تو, ہم پیروی آل محمد کریں تو, ہم محبت سے مودت کی منزل پہ آئیں تو, اعتراض تو ہم کر دیتے ہیں سب پہ, ہم خود کس مقام پہ کھڑے ہیں کبھی نہیں سوچتے. اور اللہ نے فقط کہا نہیں کہ ایک کے بدلے 10 دوں گا, کر کے دکھایا. آل محمد کو ہمارا ماڈل بنایا نا, نمونہ عمل بنایا, تو آل محمد کے کردار میں دکھا دیا. کیسے دکھا دیا؟ ایک روایت جو آپ بارہا سنتے ہیں, دوبارہ سناؤں تاکہ یہ دعائے کمیل کا جملہ سمجھ میں آ جائے, وطاعتہ غنن. ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات خاتون جنت کے پاس, بی بی فاطمہ تو زہرا کے پاس آئے اور کہا, فاطمہ زہرا آپ نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. جناب سیدہ کہتی ہیں, یا ابو الحسن میرے بابا نے مجھے وقت نکاحی کہہ دیا تھا, تمہارا شوہر دنیا کی نگاہ میں بہت غریب ہے, کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا, مگر کائنات کا افضل ترین شخص ہے, اس لیے میں نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی. کہنی زہرا آج میری خواہش ہے کہ تم کوئی فرمائش کرو. جب مولا علی نے بہت اصرار کیا, جناب فاطمہ زہرا نے کہا, اچھا میرا انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے اس وقت. مولا کے کہنے پہ فرمائش کی, مولا نکلے, آج فاطمہ زہرا نے ایک فرمائش کی ہے, میں انار فاطمہ زہرا کو لا کے دوں. یہودی کے باغ میں گئے, مزدوری کی, مزدوری ملی, انار خریدا, وہ خرید کے لے کر جب آ رہے ہیں گھر کی طرف, راہ میں ایک نابینا مسکین شخص نظر آیا, اس کے پاس گئے, اس کا سر اپنے پہلو پہ رکھا, کہا تیری طبیعت کیسی؟ کیا کہا, بہت طبیعت بہت خراب ہے, دل چاہ رہا ہے انار مل جائے تو کھانے کو ملے. مولا کے ہاتھ میں انار تھے, 2 حصے کیے, آدھا اس کو ایک ایک دانہ کر کے مولا نے اس مسکین, اس جو جس کو نظر بھی نہیں آتا تھا, اس مسکین کو کھلا دیا. جب آدھا انار کھا لیا تھا, مولا نے کہا اب تو سیر وقع نہیں, اگر آدھا اور مل جائے تو وہ بھی کھاؤں, ابھی طبیعت سیر نہیں ہوئی. مولا نے پورا انار دانے نکال کے اس کو کھلا دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق ہے نا, قربتاً اللہ. اب جب کھلا کے مولا اٹھے اور گھر جائیں تو مولا پریشان, نظریں جھکی ہوئی ہیں. سیدہ سے کہا تھا, اور میں نے خود کہا تھا کہ فرمائش کرو, اور یہ انار جو میں سیدہ کے لیے مزدوری کر کے ایک انار خرید کرتا, وہ آج زہرا کو نہیں دے سکا. ابھی علی سوچ میں ہے کہ گھر پہنچے, ادھر پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو نازل کیا جناب رسالت ماب پہ, طبق ہے انار بہشتی اناروں کا, اور جناب رسالت ماب سے کہا, علی کے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کا حکم ہے کہ یہ اناروں کا طبق جناب سیدہ کے گھر بھجوا دیجئے, علی کے پہنچنے سے پہلے. جیسے یہ کہا, جبرائیل دے کر گئے, اور سلمان فارسی کو طلب کیا, جناب رسالت ماب نے کہا, سلمان جاؤ علی کے پہنچنے سے پہلے یہ بہشتی اناروں کا طبق فاطمہ زہرا کو دیا. سلمان فارسی پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, شہزادی نے پوچھا کون؟ کہا سلمان ہوں, اللہ نے نعمت بھیجی آپ کے لیے. اور سلمان نے کیا کہ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے, یہی سکھایا نا ہمیں, تم چاہتے ہو مالدار ہو جاؤ تو اللہ کی راہ میں جائز طریقے سے کماؤ, جائز خدا کی راہ میں خرچ کرو جہاں خدا نے کہا ہے. اب سلمان فارسی نے کیا کیا, اس بہشتی جو طبق تھا ڈھکا ہوا تھا, انار تھے, ایک انار اٹھا کے پیچھے چھپا لیا, اور جب جناب سیدہ نے دروازہ کھولا تو وہ طبق آئے, یہ خدا نے آپ کے لیے خوان بھیجا ہے. جناب زہرا نے خوان کا کپڑا ہٹایا, اب جو گنے تو 9 انار ڈھکا, کہا سلمان یہ لے جاؤ, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ بی بی جبرائیل لے کر آئے. کہا نہ تو میرا خدا کہنے میں غلط ہے, میرے خدا کا وعدہ سچا ہے, نہ میرے شوہر کے عمل میں کوئی کمی ہے, جب خدا دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے, یہ 9 کیسے؟ سلمان نے وہ نکالا, کہا بی بی بس یہی سننا چاہتا تھا. تو کبھی ہم نے آل محمد کے فضائل پہ جتنا غور کریں گے نا آپ اتنا حکمت کی معرفت کے در کھل جائیں گے. بھئی اگر اللہ کو بہشت کے ہی خوان بھیجنا ہی تھا تو جبرائیل یہ خوان لے کر جناب سیدہ کے گھر میں خود چلے جاتے. کیوں؟ سوچئے, کبھی غور کیا کیجیے آل محمد کے فضائل پہ. بھئی جبرائیل یہ لے کے جب آئے تھے تو یہ ڈائریکٹ جناب سیدہ کو خود بھی دے سکتے تھے. یہ سلمان فارسی کے ذریعے صاحب بیٹھے تھے, مجمع تھا مسجد میں, رسول کے سامنے آیا اور رسول نے سب کے سامنے سلمان فارسی کو دیا. کیوں؟ تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتا چل جائے جو خدا ایک کے بدلے میں دس دیتا ہے وہ دس دے کے دکھا رہا ہے, ان کا مقام بلند ہے, ان کے لیے بہشت آتا ہے, تم ان کی پیروی کرو وہ تمہارے لیے اسی دنیا میں راستے بنا دے گا. وَتَعَاتَهُ غِنًا, تم اطاعت کرو تمہیں مالداری مل جائے گی, تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے. بس اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ رسول کی رسالت کا اجر یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کی جائے اور خدا فرش عزا کے صدقے میں ہماری محبتوں کو مودت کی منزل پہ لے آئے. کیونکہ جب ہم مودت کی منزل پر آ جائیں گے تو بہشت ہمارے قدموں میں ہوگی. اور بہشت کو جاننے کے لیے میرا عنوان یہی ہے, محبت اہل بیت اور بہشت, اور بہشت کو جاننے کے لیے میں اور آپ سورہ واقعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ واقعہ پہ چند لمحے غور کریں. کل میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی ایک فضیلت بیان کی تھی, آج پھر آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی تلاوت کی ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو تین چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. پہلی چیز, وہ اللہ کے دوستوں میں ہو جاتا ہے, جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا, جو رات کو پڑھے وہ بھی اللہ کے دوستوں میں ہو جاتا ہے. دوسری چیز, اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. جو سورہ واقعہ کو شب جمعہ پڑھے, پہلی چیز وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے, جن کو اللہ جن کو اپنا دوست کہے, محبت کرے جن سے خدا. دوسری چیز, اللہ لوگوں کے مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے, وہ لوگوں میں محبوب بن جاتا ہے. اور تیسری چیز, میدان قیامت میں وہ علی ابن ابی طالب کے رفقا میں ہوگا, مولا علی کے دوستوں میں ہوگا میدان قیامت. کون؟ جو شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. کل کی مجلس تک ہم سورہ واقعہ کی 6 آیتوں تک پہنچے تھے اور پروردگار عالم نے ان 6 آیتوں میں میدان قیامت کا منظر بیان کیا کہ کس طرح لوگوں کو میدان قیامت میں بلایا جائے گا. اور خدا نے سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے کا سورہ, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71, اسے پروردگار نے ارشاد فرمایا, یوم ندغو کل اناس بامامہن, یوم ندغو, روز قیامت خدا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, میدان قیامت میں اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ, اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوں گے. اور اسی لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھڑے امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے, اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے, کہ تم لوگ خدا کا شکر نہیں ادا کرتے ہو. امام شکوا کر رہے ہیں, سنیے. چھڑے امام کہ تم لوگ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. میدان قیامت میں جب لوگ اپنے اپنے رہبروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, اس وقت تم ہمارے پیچھے ہوگے, ہمارے یعنی پیغمبر اور ہم آل محمد کے پیچھے ہوگے, اور رب کعبہ کی قسم ہم تمہیں بہشت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. احسان ہے خدا کا کہ اس نے دامن محمد و آل محمد سے متوسل کر دیا. تو کل کی مجلس تک ہم سورہ واقعہ کے اس منظر پہ پہنچے تھے کہ خدا میدان قیامت میں کس طرح بلائے گا. اب خدا نے 7 آیت میں کہا, آج مزید 6 آیتوں کا خلاصہ, مختصر خلاصہ, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. 7 آیت سورہ واقعہ کی, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. یہ کل 6 آیتیں, یعنی اب 12 آیت تک ہم پہنچ گئے. آپ کے سامنے میں نے 6 آیتوں کی تلاوت کی سورہ واقعہ کی, 7, 8, 9, 10, 11, 12. اب اللہ کیا منظر پیش کر رہا ہے, جب تم میدان قیامت میں آؤ گے, وَكُنْتُمْ, 7 آیت, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, تو خدا تمہیں میدان قیامت میں 3 گروپس میں تقسیم کر دے گا, 3 لائن میں کھڑا کر دے گا. اللہ, دنیا میں ہم کتنے حصوں میں بٹے ہوئے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, کتنی ہم نے شناخت اور کتنی پہچان بنا رکھی ہے. اور میدان قیامت میں جب اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا, خدا سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے فقط 3 گروہ ہوں گے, 3 لائنوں میں کھڑا کر دے گا خدا. وہ 3 گروپ کون سے ہوں گے؟ 8 آیت, فاصحاب المشأمتی ما اصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمنہ. پہلا گروپ ہوگا اصحاب المیمنہ کا، اصحاب یمین کا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوں گے، معصومین کی پیروی کرتے ہوں گے، اور اگر گناہ دنیا میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جب میدان قیامت میں آئیں گے تو جس لائن میں کھڑے ہوں گے وہ اصحاب الیمین کی لائن ہوگی، جن وہ کون لوگ جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو اللہ یہ شرف عطا کرے گا. یہ خود تو بہشت میں جائیں گے ہی، مگر روایات میں ملتا ہے کہ یہ لوگ دوسرے مومنین کی بھی شفاعت کروائیں گے. زیادہ سے زیادہ کی اگر بات کروں تو روایات میں تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، لیکن اگر میں آپ کے سامنے ایک منیمم لیول بتاؤں کم سے کم کتنا، تو روایات میں ہے کہ اصحاب الیمین میں سے جو اصحاب الیمین ہوں گے ان کو کم سے کم 100 مومنین کی شفاعت کا حق ملے گا. خدا کرے کہ ہمارے ارد گرد جتنے چاہنے والے ہیں، رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، خدا کرے کہ ان کی وہ 100 کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہو. مگر یہ ہوگا کب؟ یہ تو ہوگا جب ہم صلہ رحم ادا کریں گے، جب ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، جب ہم رشتے داروں کے حقوق ادا کریں گے، جب تعلقات دنیا میں اتنے بہتر رکھیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، تو میدان قیامت میں جب خدا ان کو اختیار دے گا کہ تم 100 کی شفاعت کر سکتے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا بھی ہاتھ پکڑ لیں. بھئی ہم میں سے معصوم تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ نے معصوم تو فقط 14 بنائے ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق توبہ دے کہ مرنے سے پہلے ہم پر کوئی حق نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو. تو اب اصحاب الیمین کو 100 کی شفاعت کا حق ملے گا. سورہ واقعہ سکھا رہی ہے اپنے اخلاق کو سنوارو. آج دنیا میں اگر تمہارے اخلاق بہتر ہیں، لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تو ہاں یہی وہ دوستیاں ہوں گی، یہی وہ رشتہ داریاں ہوں گی، یہی وہ محبتیں ہوں گی جو میدان قیامت میں کام آ جائیں گی اور تمہاری بھی شفاعت ہو جائے گی. مگر آج ہم ذرا ذرا سی بات پہ تعلقات ختم کر دیتے ہیں. یعنی کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے، کچھ ایسی باتیں سننے میں پڑتی ہیں کان میں کہ ایک اپارٹمنٹ میں کئی لوگ رہتے ہیں، ایک کا بچہ فرسٹ آیا، اس نے مٹھائی تقسیم کی، بھائی اپنے آمنے سامنے کے اپارٹمنٹس میں دے دی، اوپر نیچے والوں کو نہیں دی. اب جو اوپر رہتی ہیں یا نیچے رہتی ہیں ان کا بچہ بھی اسی اسکول میں تھا، بھائی کسی کے پاس نہیں ہے حیثیت، تو سامنے والے کو خوش ہو کے مٹھائی دے دی، نہیں تھا اتنا کہ سب کو پوری بلڈنگ کو بانٹتا رہے. تو جس کو نہیں ملی اس نے کہا اچھا دیکھا، یہ سمجھتی ہے ہم جل گئے ان کے بچے کے فرسٹ آنے سے، اب ہمارا بچہ آ جائے فرسٹ تو ہم بھی نہیں دیں گے. ہمارا اخلاق تو یہاں پر ہے، یعنی کرنے والے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور تعلقات خراب کر لیتے ہیں. یاد رکھیے، اگر شفاعت مومن چاہیے، اگر مودت اہل بیت چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا. اس لیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ حضرت حجت کے اصحاب میں شامل ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور کریمانہ اخلاق اپنائے. تقوی، خود کو گناہوں سے پاک کرو، واجبات کو ادا کرو، حرام سے بچو، اور کریمانہ اخلاق اپناؤ، تب پروردگار عالم تمہیں حضرت حجت کے چاہنے والوں میں، ان کے مددگاروں میں شامل کر دے گا. تو پہلا گروہ میدان قیامت میں جو ہوگا وہ ہوگا اصحاب الیمین کا، جنہیں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. دوسرا گروپ کون سا ہوگا، دوسری لائن کون سی ہوگی؟ سورہ واقعہ کی 9ویں آیت، وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ. اچھا یہ انداز آپ دیکھیے، دامن وقت کی گنجائش نہیں، میں بہت کھول کے بیان نہیں کر پا رہی. دیکھیے اب جب ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو، 7ویں اور 8ویں آیت کو، تو اللہ نے کہا مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ. یہ انداز خدا کب اپناتا ہے؟ جب ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے شب قدر کو نازل کیا، اور تم وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے خدا، تو یہ استفہامیہ، یہ سوالیہ انداز اپناتا ہے. ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، بچے بہت شیطان ہیں، بہت شریر ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، خبردار اگر مہمان کے سامنے تو کوئی شرارت کی، اب بچہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، پتہ ہے مانے گا نہیں، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے وہ آنے والا کون ہے؟ اب اہمیت بتاتے ہیں، زیادہ کے دوست ہیں یا تمہارے پاپا کے دوست ہیں، خبردار اگر ان کے سامنے کوئی شرارت کی ہو. تو جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو تو ہم سوالیہ پوچھتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہے وہ کون آ رہے ہیں مہمان؟ خدا بھی اسی انداز سے مخاطب، پالنے والا ہے نا. تو کہا اصحاب المشعمتی ما اصحاب المشعمہ، تم کیا جانو یہ اصحاب المشعمہ کون ہے، اصحاب شمال کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں. دوسری لائن ان لوگوں کی ہوگی جنہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ گناہگاروں کی لائن ہوگی جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے. اور معصوم کی روایت یہ ہے کہ یہ ایسے گناہگار ہوں گے، کچھ تو انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے، کچھ انسانی شکل میں ہوں گے، کچھ انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے. جناب سالت ماں کہتے ہیں جو چغل خور ہیں وہ بندر کی شکل میں لائے جائیں گے، جو لڑوا رہے ہیں دوسروں کو. کہا جو سود کھاتے ہیں وہ سور کی شکل میں لائے جائیں گے, جو پڑوسیوں کو اذیت دیتے ہیں وہ اس طرح آئیں گے ہاتھوں پیر کٹے ہوئے ہوں گے, جو خود پسند ہیں. کتنا تکبر آیا تھا انسان کے اندر, کبھی عبادتوں پر, کبھی علم پر, کبھی شکل و صورت پر, کبھی اپنی دولت مندی پر. ذرا اگر تکبر آ جائے انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے. جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح, نعوذ باللہ, خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی سوچے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح, جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح, انسان خود پسند ہو جاتا ہے. تو خود پسند کے لیے خدا نے کیا کہا؟ رسول کہتے ہیں جب میدان قیامت میں آئے گا, اصحاب شمال کی لائن میں لگا ہوگا, تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ اندھا بھی ہوگا, بہرا بھی ہوگا, گونگا بھی ہوگا. تو اصحاب شمال کے لوگ وہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور تیسرا گروپ کس کا ہوگا؟ وہ سابقون السابقون, وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں. کس میں سبقت, کس میں برتری؟ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون, یہی اللہ کے قریب ہوں گے. ساری زندگی ہم جب عبادت کرتے ہیں نا, کوئی عمل کرتے ہیں, قربتن اللہ, اور اللہ کہہ رہا ہے سابقین یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقربین ہوں گے. فی جنات النعیم, بارہویں آیت, فی جنات النعیم, اور یہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. سابقین وہ لوگ ہیں کہ خدا بغیر حساب کتاب انہیں جنت پہنچائے گا. کیوں کیوں سابقین کو یہ مرتبہ کیوں ملے؟ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں سورہ واقعہ میں اللہ نے ان تینوں لائن والوں کے بارے میں بتایا, ان کو کیا دوں گا, ان کو کیا دوں گا, ان کو, وہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو بیان کروں گی. سابقین کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سابقین ہیں. کیا مطلب؟ ساری زندگی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور یہ نیک عمل میں سبقت کرتے تھے. ہم کر لیں پہلے, مگر آج ہم دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا. پہلے ایک رسول کی حدیث سنیے, پھر اس معاشرے کا حال آپ کے سامنے. جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں سابقین تین لوگ ہیں. سب سے پہلے مومن عالم فرعون جناب حزقیل. فرعون کی قوم میں جو اللہ کے نیک بندے تھے, مومن تھے, جناب حزقیل, جس کو فرعون نے ان کے پورے گھرانے کو آگ میں جلوا دیا تھا. جناب رسالت مآب کہتے ہیں پہلے سابقین میں پہلے فرد ہیں مومن آل فرعون جناب حزقیل, دوسرے ہیں مومن آل یاسین جناب حبیب نجار. پچھلے سال ایام عزا میں میں نے آپ کے سامنے, خدا نے مجھے توفیق دی تھی, میں نے سورہ یاسین آپ کے سامنے بیان کی تھی. چوتھی محرم کو میں نے حبیب نجار کا تذکرہ کیا تھا جو مومن آل یاسین ہیں. رسول کہتے ہیں وہ دوسرے سابقین میں سے ہیں, اور تیسرے مولائے کائنات علی بن ابی طالب ہیں. اور رسول کہتے ہیں ان تینوں سابقین میں علی افضل ہیں. یہ تینوں سابقین کون ہیں؟ جنہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. علی ان سب سے افضل ہیں. اور پھر کہا یا علی انتا وشیعتک ہم السابقون, علی تم اور تمہارے شیعہ سابقین میں سے ہوں گے. رسول تو پہچان بتائیں ہماری سابقین میں سے. کیوں؟ دیکھیں آل محمد کا کرم یہ ہے, واقعی ہم اپنے مولا کا احسان مانتے ہی نہیں ہیں. آل محمد کا کرم یہ ہے کہ جو فضیلت خدا انہیں عطا کرتا ہے اس میں اپنے چاہنے والوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں, محروم نہیں رہنے دیتے ہمیں. علی نے کہا میں سابقین میں سے ہوں نا, تو رسول سے کہلوا لیا کہ اب اگر کوئی اہل بیت کی پیروی کرے گا تو کہا یا علی انت وشیعتک ہم السابقون, اگر کوئی مودت کرے گا اہل بیت سے تو خدا اسے سابقین میں لے آئے گا. سابقین کون؟ جو نیکیوں میں پہل کرتے ہیں. ہم اور آپ نہیں کرتے. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی نیک کام ہے گھر میں, محلے میں, خاندان میں, کوئی یتیم ہو, کوئی بیوہ ہو, اور پتا ہو کہ اس کے پاس نہ اسکول کی فیس کے پیسے ہیں, نہ یونیفارم کے پیسے ہیں, عید آ جائے تو عید کا لباس بھی نہیں ہے. ہم میں سے اکثریت اپنے ارد گرد دیکھتی ہے, تو کیا ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو یتیم ہے اس میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کے ددیال والوں کا ہے, جو اس کے باپ کے رشتے دار ہیں. بھائی ان کے بیٹے کی, ان کے بھائی کی اولاد ہے, وہ پورا کریں. ان کے رشتے دار تو اتنے مالدار کھاتے پیتے ہیں, ہم کیوں کریں؟ کوئی محتاج تھوڑی ہے. ارے بھائی اگر ان کو توفیق نہیں مل رہی, ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب ہم سابقین میں سے ہو جائیں, ہم سب خط اختیار کر لیں, ہم اس نیکی کو ادا کر دیں. کیوں ہم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان کے ہیں نا رشتے دار, وہ کریں گے, اور ہم نے کر لیا تو بھائی روز ہمارے دروازے پہ کھڑی رہیں گی. ہم بھی تو کسی کے در پہ کھڑے ہیں, وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم آگے دیتے ہیں نا. ہم کہاں ہیں سابقین میں سے؟ ہم نیکیوں میں سبقت نہیں حاصل کرتے. ماں باپ کی خدمت یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے صدقے میں خدا بہشت واجب کر دیتا ہے. مگر ایک ماں باپ چار اگر اولادیں بچوں کو پال دیں, پھر وہ چار مل کے ایک ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے. ماں چاہتی ہے فلاں بیٹے کے پاس رہنا, مگر وہ بیٹا نہیں کہہ رہا. کیوں نہیں کہہ رہا؟ میری بیوی نہیں چاہتی. اور ماں کتنی مائیں ہوں گی, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ماؤں کی بڑی محنت سے پال کے جوان کیا ہے, ہماری دعاؤں کے ثمر میں پا رہا ہے, مگر حق والدین ادا نہیں ہو رہا. بس ایک روایت چھٹے امام کی سنا دوں اور مصاحب کی منزل پہ آؤں گی کہ دیکھیں, یاد رکھیے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نبی کو اللہ نے مصر کی حکومت دے دی, اور جب ان کے بھائی اور ان کے والد جناب یعقوب, جناب یعقوب بھی نبی ہیں, جب حضرت یوسف سے ملنے آئے, تو ایک مرتبہ جب استقبال کے لیے جناب یوسف نکلے ہیں تو اب حکومت تھی جناب یوسف کے پاس, سپاہی بھی ہیں, وزرا بھی ہیں ساتھ ساتھ, اور جناب یوسف گھوڑے پہ سوار تھے, سامنے سے بھائی اور والدین باپ آ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ, ایک لمحے کے لیے حضرت یوسف سے ترک اولا ہوا. ترک اولا, ترک اولا کا مطلب ہے گناہ نہیں, گناہ نہیں, مگر ایسا کام جو غفلت میں ہو جائے. اور خدا ترک اولا پہ سزا دیتا ہے, ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ اس لیے کہ گناہ نہیں کیا حضرت یوسف نے, مگر ان کے مقام نبوت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہ جب استقبال کے لیے آئے تو حضرت یوسف اپنے والد کے احترام میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترے. ایک لمحے کی غفلت ہوئی, یہ گناہ نہیں ہوا, ناراض نہیں ہوئے والد, اذیت نہیں ہوئی ماں باپ کو, ایک لمحے کے لیے بس ترک اولا ہوا, غفلت ایک سیکنڈ کی ہوئی کہ بس نیچے نہیں اترے. جبرائیل نازل ہوئے, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, آئے, کہا یوسف ہاتھ کو کھولو. جناب یوسف نے ہاتھ کو کھولا تو ان کی ہتھیلی میں نور تھا, وہ چلا گیا. کہا یہ کیا ہوا؟ اب وہ ہاتھ میں ہتھیلی میں نور نہیں رہا. جبرائیل نے کہا اس لیے کہ تم اپنے والد کے احترام کے لیے گھوڑے سے نیچے کیوں نہیں اترے, اللہ نے تمہاری نسل سے نور نبوت لے لیا, اب کوئی نبی تمہاری نسل سے نہیں آئے گا, دوسروں کی نسل سے نبی آئیں گے. تو اگر ترک اولا پہ, یعنی گناہ پہ نہیں, ایک سیکنڈ کی غفلت پہ خدا نبی کی نسل سے نور نبوت لے لے, تو اگر میں نے اور آپ نے خدا نہ کرے اپنے والدین کو ناراض کیا, کسی مومن نے بھی اذیت دی اپنی زبان سے یا عمل سے, تو سوچئے خدا کتنا غضبناک ہوتا ہوگا. ہم نیکیوں میں سبقت نہیں کرتے, کوئی کرے گا تو ہم بھی ساتھ دے دیں گے, نہیں, ہم آگے بڑھ کے خود کیوں نہیں کرتے؟ ہاں ہم سبقت کرتے ہیں مگر برے اعمال میں, برائیوں میں. کسی نے ہم سے ٹیلی فون پہ غیبت کی, کوئی خبر پہنچائی ہمیں فلاں کے بارے میں, ہم نے اگلے ہی لمحے اگلا نمبر ڈال کے دوسرے کو سنا دی. ہم برائیوں میں سبقت کرتے ہیں. اور اب تو مرحلہ اور آسان کر دیا کہ ٹیلی کام کمپنیوں نے, موبائل نے, گھر سے ایک SMS آیا اور اس کو آگے ہم نے 4-6 کو فارورڈ کر دیا. نہیں پتا جو ہم آگے فارورڈ کر رہے ہیں اس میں سچائی حقیقت ہے بھی کہ نہیں. بھلے اچھا ہی SMS کیوں نہ ہو, جب آپ نے 5-6 دفعہ کسی کو کیا. اب موبائل تو ایسی چیز ہے, ہم خدا کی اذان پہ نہیں اٹھتے, مگر کہیں بھی ہوگی موبائل پاس ہوگا, اس کی بیل بجی نہیں کہ ہم دوڑے نہیں. اب کسی گھر میں مریض ہے, کوئی بچہ سو رہا ہے, کوئی کسی مصروفیت میں ہے, اب SMS کی بیل بھی اگر 6-8 دفعہ بج گئی تو بجائے ڈسٹربنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہم بڑے فخر سے, ہم تو اچھائی کو پھیلا رہے ہیں, یہ SMS کر کے بھی ہم کتنے گناہ کما رہے ہیں اندازہ نہیں ہے ہمیں. مولا علی کی زبان سے سنیے, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات ایک گلی سے گزر رہے تھے, کچھ نوجوان کھڑے آپس میں بہت بےہودہ گفتگو کر رہے تھے, مذاق ہنسی مذاق کی باتیں الٹی سیدھی. مولا قریب سے گزرے, کہا کیوں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہو؟ کہا مولا کہ یہ باتیں بھی لکھی جائیں گی, ہم تو مذاق کر رہے ہیں آپس میں, لاکھ باتیں کر رہے ہیں بےہودہ کر کے, ہم تو مذاق کر رہے ہیں. مولا نے کہا یہ بھی لکھی جاتی ہے نامہ اعمال میں, یہاں تک کہ اگر تم اپنے لباس میں سے ایک چیونٹی ہٹانے کے لیے پھونک بھی مارتے ہو, یہ پھونک مارنا بھی لکھا جاتا ہے. تو جو کھٹا کھٹی SMS ہوتے ہیں, بچیاں بس میں سوار ہیں, اسکول کالج جا رہی ہیں, ہاتھوں میں موبائل ہے, مستقل SMS پاس ہو رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس SMS کے ذریعے بھلے سستے پیکیجز مل رہے ہیں, اگر اس SMS کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو یہ ہم گناہ کر رہے ہیں. بس عزاداروں, سورہ واقعہ نے سکھایا, اگر سابقین کے صف میں شامل ہونا ہے, اگر جنت نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونا ہے, تو نیکیوں میں سبقت کرو. اور کیونکہ ہم نیکیوں میں سبقت نہیں کرتے, جو سب سے اہم چیز ہے نا ہماری زندگی کی, ہم اور آپ, میں اور آپ, ہم اس سے ہی غافل ہیں. ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے ہمارے اعمال. اب آپ کہیں گے نہیں ہم اپنی نمازوں کو تو اہمیت دیتے ہیں, نماز کی چادر الگ ہے, اول وقت پہ پڑھتے ہیں, بے شک ہم ایک مخصوص عبادتوں کو اہمیت دیتے ہیں, نماز, روزہ, عمرہ گئے, حج گئے. ہمیں اپنی زندگی کی ہر سانس کو اہمیت دینی ہے, ہر سانس کو عبادت بنانا ہے. جب کریں گے تبھی چھٹے امام کی اس حدیث پر عمل کریں گے کہ اپنے امام کی زیارت چاہتے ہو, امام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہو, تقوی اختیار کرو, کریمانہ اخلاق اپناؤ. اور جو یہ کر لیتے ہیں انہیں امام کی زیارت مل جاتی ہے. بس ایک روایت پڑھ کے اور مصائب کی منزل, صرف چند منٹ میرے پاس ہیں. آیت اللہ سیستانی, جن کی تقلید میں کثرت سے لوگ موجود ہیں اس وقت, خدا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے. آیت اللہ سیستانی کے والد آیت اللہ باقر سیستانی، وہ بھی مشہد کے بہت بڑے علماء میں تھے، اور ان کو بہت تمنا تھی کہ میں امام زمان کی زیارت کر سکوں. آیت اللہ سیستانی کے والد بہت اعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے تہیا کیا، ارادہ کیا کہ میں فلاں مسجد میں 40 شب جمعہ تک یہ اعمال کروں گا، زیارت اربعین ہے، زیارت عاشورہ ہے، 40 شب جمعہ یہ اعمال کروں گا تاکہ مجھے حضرت حجت کی زیارت مل جائے. یہ محنتیں وہ کرتا ہے جسے تڑپ ہوتی ہے. میں اور آپ کہاں تڑپتے ہیں؟ پورا دن گزر جاتا ہے زندگی کا، ہم کبھی نہیں سوچتے مولا ایک دن اور آپ کو دیکھے بغیر گزر گیا، مولا ایک اور دن آپ کی آواز سنے بغیر گزر گیا. نہیں تڑپتے ہم مولا کی محبت میں، اور جو تڑپتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ مولا کی زیارت مل جائے. آیت اللہ سیستانی کے والد بہت تڑپتے تھے، اعمال شروع کیے. وہ کہتے 38 شب جمعہ گزر گئی، 39ویں جب شب جمعہ آئی میں مسجد میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا، مسجد کی کھڑکی سے دیکھا کہ دور ایک مکان سے نور بلند ہو رہا ہے. میں مسجد سے نکلا، اس مکان میں گیا، دیکھا وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں اور حضرت حجت امام زمان بھی ہیں. حضرت حجت ارشاد فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کے والد کو دیکھ کر، مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا تو مجھ سے ملنے کے لیے اتنے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیارت عاشور اربعین کے اعمال کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں. سنیے مولا کا جملہ، اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس صاحب جنازہ کی طرح بن جاؤ جس کا یہ جنازہ ہے تو تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، میں خود ملنے آؤں گا. اب جب یہ کہا نا مولا، اس صاحب جنازہ ایک عورت کا جنازہ تھا، کہا مولا اس میں کیا خاص بات ہے؟ جواب کیا ملا کہ یہ وہ عورت ہے رضا خان کے زمانے، رضا خان شہنشاہ ایران کے زمانے میں جب پابندی لگ گئی تھی حجاب پہ، اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی تھی حجاب میں اس کا حجاب سر سے نوچ لیا جاتا تھا. کہا یہ وہ عورت ہے کہ 7 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی، ضروری سے ضروری کام کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلی. کیوں؟ میں نکلوں گی میرا حجاب نوچ لیا، میں نہیں چاہتی ایک لمحے کے لیے بھی حجابی کا گناہ مجھ سے ہو. میرا اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو ضرور جاتے، اور کہتے ہم تھوڑی کر رہے ہیں زبردستی، تو ظالم حاکم کروا رہا ہے، گھر میں آئیں گے پھر سے ڈھک لیں گے. نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے. وہ عورت 7 سال تک اپنی ضروری حاجتوں کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں گئی کہ میں نہیں چاہتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی بے پردگی کا گناہ میرے نام اعمال میں لکھا جائے. تو مولا نے کہا جب ایسے بن جاؤ گے نا، جب اللہ کے واجبات کو اتنی اہمیت دینے لگو گے، تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، میں خود آ جاؤں گا. اور یہی شکایت جو حضرت حجت کو ہے، یہی امام حسین کو تھی. آج 2 محرم ہے، جب مولا کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں نا، تو مولا حسین نے جب خیمے لگنے لگے ہیں تو مولا نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا تھا. کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا میں یہ پورا واقعہ، پورے مولا کا کلام موجود ہے، پڑھیے. میں فقط 2 جملے بیان کر رہی ہوں. مولا نے 2 محرم کو عرض کربلا پہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، مولا کے جملے کوٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے، مولا کے الفاظ، کہا آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں، دنیا سے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں، دین فقط لوگوں کی زبانوں تک رہ گیا ہے. کل یہی جملہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول کا پیش کیا تھا نا، وہی شکایت امام حسین کر رہے ہیں 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ. دین فقط لوگوں کی زبان تک رہ گیا ہے، وہ اس وقت تک دین پہ عمل کرتے ہیں جب تک آرام و آسائش میں ہوتے ہیں، ذرا امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. یہی شکایت مولا نے 2 محرم کو عرض کربلا پہ کی ہے. عزاداروں، بس اس فرش عزا کے صدقے میں یہ کوشش کرنی ہے، دین فقط ہماری زبان تک نہ ہو، دین ہمارے کردار میں داخل ہو جائے. عزاداروں، یہ وہ تاریخ ہے جب مولا عرض کربلا پہ پہنچے ہیں نا، مولا کی سواری رک گئی، قریب کے لوگوں سے بلا کے پوچھا، پتا چلا کہ یہ عرض کربلا ہے. جیسے ہی عرض کربلا کا نام سنا، مولا حسین کہتے ہیں ہاں یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے. عباس، بس اس مقام پہ ہم قیام کریں گے، خیمے لگا دو. عباس و علی اکبر خیمے لگانے لگے، مولا حسین اس کربلا کے بن میں ذرا سا آگے کھس بڑھے، اور بڑھ کے زمین و آسمان کی طرف دیکھا، اور ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے عرض کربلا پر اپنی مجلس پڑھنی شروع کی. مولا صحرائے کربلا کو دیکھتے تھے، فضا کو دیکھتے تھے، زمین کو دیکھتے تھے، اور کہتے تھے ہاں یہ وہی تو زمین ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہ وہی تو زمین ہے جہاں میں اپنے گود کے پالوں کے لاشیں اٹھاؤں گا. یہی تو زمین ہے جہاں میری پھوپھی جہاں میری بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے رضائیں چھین لی جائیں گی, یہی تو وہ زمین ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی. مولا اپنی مجلس عرض کربلا پر خود پڑھ رہے تھے. مولا جب ہم اس منظر کو بیان کر رہے تھے نا, ایک مرتبہ فضہ پہنچی اور کہا آقا بی بی زینب نے بلایا ہے, شہزادی بلا رہی ہیں. مولا حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے, کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے اس زمین پہ خیمہ زن ہوئے ہو عجب میرا دل ہول رہا ہے. بھیا اس زمین پہ جیسے ہی کوئی مٹی کا غبار اڑتا ہے اڑ کے سکینوں کے بالوں میں جم جاتا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے بی بی زینب کبرا سے کہوں, ارے بی بی اسی زمین کربلا پر سکینہ یتیم ہوگی نا, یہ خاک کربلا اور اڑ کے پرسا دے رہی ہے. بس ایک مرتبہ جب مولا نے سنا کہا زینب یہی زمین ہے, اب ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے. بس عزداروں خیمے لگنے لگے. ایک مرتبہ مولا نے کہا غازی عباس سے, کہا عباس ذرا قریب سے قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ. قبیلے کے سردار کو بلایا گیا. مولا کہتے ہیں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. وہ قبیلے کے سردار کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے, مولا جب تک دل چاہیے زمین پہ رہی ہے, مگر مولا اس زمین کو مت خریدے. کہا کیوں نہیں خریدوں؟ کہا مولا میں نے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین پہ کسی کو راحت نصیب نہیں ہوئی, جو نبی بھی یہاں سے گزرا روتا ہوا گزرا. مولا یہ کرب و بلا ہے, کرب کی زمین ہے, مصیبت کی زمین ہے. مولا حسین کہتے تو نہیں جانتا ہمیں قیامت تک کسی زمین پر رہنا ہے. 60,000 درہم میں مولا نے یہ زمین خریدی. اور جب یہ زمین خریدی نا تو دو شرطیں لگائیں. پہلی شرط کیا تھی مولا کی؟ مولا نے کہا دیکھو اس زمین پہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. جب لشکر عزیز ہمیں قتل کر کے چلا جائے تو دیکھو آنا آ کر ہماری لاشوں کو دفنا دینا. اگر سوچو مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا کو پتا ہے جب لشکر عزیز جائے گا تو میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر لے جائے گا. ارے مرنے والے کو اس کا وارث قبر میں اتارتا ہے. مولا کہتے ہیں جب چلا جائے گا یہ لشکر عزیز تو آنا ہماری لاشوں کو دفنا دینا. پھر کہا جاؤ ذرا اپنی عورتوں کو بلا لاؤ. عورتیں آئیں. کہا میرے مولا نے دیکھو اگر تمہارے مرد لشکر عزیز کے خوف سے نہ نکلے تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا کہ آ کے ہماری لاشوں کو دفنا دے. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا حسین ابو تراب کے بیٹے ہیں, علی کے اختیار میں ہے یہ زمین, زمین کے باپ ہے علی. ارے ابو تراب کا بیٹا زمین میں دفن ہونے کے لیے محتاج تھا. پھر کہا میرے مولا حسین نے جاؤ ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو. چھوٹے چھوٹے بچے آئے. کہا دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں, اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. ارے مولا دیکھیے چاہنے والے آج لاکھوں ہیں, آتے ہیں ایسے کربلا پہ اور کہتے ہیں مولا ہم حاضر ہیں لبیک یا امام. عزیزارو مولا نے دوسری شرط رکھی. مولا نے دوسری شرط یہ رکھی کہ دیکھو ہم لاوارث نہیں ہیں, ہماری شہادت کے بعد ہمارے زائر آئیں گے. جب ہمارے زائر آئیں گے تو حق مہمانی ادا کرنا, 3 دن مہمان رکھنا, دیکھنا ہمارے زائروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ارے میرا دل چاہتا ہے میں کہوں مولا آپ نے کیوں تاکید کی؟ تو یقیناً مولا کہیں گے مجھے بھی تو مہمان بلایا گیا تھا مگر بھوکا پیاسا شہید کر دیا. ارے میں نہیں چاہتا میرا کوئی زائر آئے تو اس زمین پہ بھوکا پیاسا رہے. آواز ادارو 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ مولا نے ہمیں یاد کیا تھا, آؤ 2 محرم کو فرش ادا پہ مولا سے وعدہ کرے. ارے مولا آپ نے ہمیں یاد کیا تھا, مولا یہ وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے فرش ادا بچاتے رہیں گے, آپ کا پرسا سیدہ کو دیتے رہیں گے. الا لعنة الله للقوم الظالمين.